चिराई है देखो लबों पर जिक्र खुदा जिक्र आका खुले आँख सल्ली अला कहते कहते
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبي پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو یہ بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله تلاوة كلام پاک آئیے سنیں۔
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله
اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو۔
ان اللہ سمیع علیم
بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت یعنی ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔
الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى
بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے۔
لہم مغفرۃ واجر عظیم
ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔
ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون
بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔
وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين
اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایزا نہ دے بیٹھو پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان.
اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں، بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوشی کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑو، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی.
اولئک هم الراشدون،
ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں.
صدق اللہ العظیم.
اللہ تبارک و تعالی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمارے دلوں کے اندر بھی ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے. کربلا کا پیغام کیا ہے، اس پر انشاءاللہ الکریم آج ہم بات کریں گے. آئیے بھی آپ کو کلام سناتے ہیں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی،
حسین ہمارے ہیں مولا، حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں مولا، حسین ہمارے ہیں. فضل رب پاک سے ہم ہیں غلام حسین، سایہ افغان ہم پہ ہر لمحہ ہے فیضان حسین.
دین کی خاطر سے کٹا دوں گا جھکاؤں گا نہیں، دین کی خاطر سے کٹا دوں گا جھکاؤں گا. سرزمین پر تھا یہ اعلان حسین، کربلا کی سرزمین پر تھا یہ اعلان حسین.
حسین ہمارے ہیں مولا، حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں مولا، حسین
سے پھر ہوئی حوران خلدن پر نساس، جانو دل سے پھر ہوئی حوران خلدن پر نساس،
عین موقع پر جو پکڑا حور نے دامان حسین، عین موقع پر جو پکڑا حسین ہمارے ہیں مولا، حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں مولا، حسین ہمارے ہیں.
اللہ اللہ یاد اس کو آ گئے پیارے نبی، اللہ اللہ یاد اس کو سینے بھی ہے دیکھا روئے تابان حسین،
جس کی سینے بھی ہے دیکھا روئے تابان حسین. حسین ہمارے ہیں مولا، حسین ہمارے ہیں،
حسین
حسین ہمارے ہیں مولا، حسین
گل کر دی ہے میں نے جس کو جانا ہے وہ جائے، شمع گل کر دی ہے میں نے جس کو جانا ہے وہ جائے.
تھا یہ دسویں رات کو خیمے میں اعلان حسین، تھا یہ دسویں رات کو خیمے میں اعلان حسین ہمارے ہیں، مولا حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں، مولا حسین ہمارے ہیں۔
کربلا کی سرزمین سے آ رہی ہے یہ صدا، کربلا کی سرزمین سے آ رہی ہے یہ صدا، گردن اسلام پر ہر فخر ہے احسان حسین، گردن اسلام پر ہر فخر ہے احسان حسین،
حسین ہمارے ہیں، مولا حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں، مولا حسین ہمارے ہیں۔ فضل رب پاک سے ہم ہیں غلامان حسین، سایہ افغان ہم پہ ہر لمحہ ہے فیضان حسین۔
اللہ تبارک و تعالی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم کربلا سے جو سیکھنے کی باتیں ہیں اس پر بھی ہم انشاءاللہ الکریم بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو درس کربلا ہے اور بڑی ڈومینیٹڈ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ پانی کا جو بھی مسئلہ رہا، کھانے کے حوالے سے جو بھی آزمائش کا سامنا رہا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آپ کے رفقاء نے کہیں پر شکوہ نہیں کیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو رہا ہے، یا اللہ یہ کیسے ہو گیا، یا اللہ اب کیا ہوگا، یا اللہ تو یہ یوں کر رہا ہے، معاذ اللہ، اس طرح کی کوئی بات آپ کو کسی بھی اہل بیت اطہار کے فرد کی زبان سے یہ بات سننے کو نہیں ملے گی۔ اور ہم اگر اپنے آپ پر غور کریں تو ہماری بات ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا سختی آئی ہوئی ہے، کیا ہو گیا ہے جس کی یہ ہمیں جو ہے وہ سزا مل رہی ہے، کیا کہیں گے سر؟
بنیادی بات ہے، اور یہ زندگی کا ایک اہم اصول بھی ہے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، مشکل آ جائے، ہاتھ تنگ ہو جائے، یا بچوں پر کوئی مسئلہ ہو جائے، یا خاندان کے اندر کوئی ایسا جو ہے وہ سلسلہ ہو جائے، تو ہمیں جو دین اسلام تعلیم دیتا ہے کہ اس میں صبر کیا جائے، اور صبر کریں گے تو اجر ملے گا۔ اسی طرح فوت کی بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات بہت ہی قریبی عزیز فوت ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ گھڑیاں جو ہے انسان کی زندگی میں جو ہے جب آتی ہیں تو پھر برداشت کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، جس سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اور اس سے جدائی ہو جائے گی تو اب اتنا ہی زیادہ دکھ اور تکلیف پہنچے گی۔ اب یہ اس لمحے کے اندر آدمی کو اپنے آپ کو سنبھالنے کی حاجت ہے، کیونکہ اگر اس میں اپنے آپ کو نہ سنبھالا جائے تو پھر جو ہے وہ پریشانی، مصیبت، تکلیف، دکھ اس میں جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے، ایک تو تکلیف پہنچی ہوئی ہے، وہ تکلیف اتنی جلدی ختم ہونے والی تو یوں نہیں ہے، جدائی ہو گئی ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے تو اب وہ آنے سے رہا، لیکن اب یہ تکلیف ہے، دکھ ہے، اور کافی جو ہے وہ آدمی اس کو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اب اس کیفیت کے اندر آدمی پریشان بھی ہو جائے اور جو ہے وہ شکوا شکایت بھی شروع کر دے تو یہ مصیبت دگنی ہو جائے گی۔
ٹھیک،
تو لہٰذا عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آدمی تکلیف پر صبر کرے، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرے، اور جو اللہ پاک کی جانب سے اجر ملنے والا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ پاک کی معیت ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اور یوں دیکھیں کہ ہمارا یوں بھی امتحان ہو رہا ہے کہ یہ اس کو تکلیف ملتی ہے تو کیا یہ صبر بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو کربلا والے جو ہیں ان کی یعنی ایک بہت بڑا سبق، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ واقعہ کربلا سے ہمیں ایک اہم ترین سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے صبر کرنا ہے، اور اس صبر کے اندر بھی جو ہے وہ آخرت کا جو ثواب ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، کہ یہ دنیا کی مصیبت تو کچھ عرصہ جب گزرے گا تو اللہ پاک نے نظام بنایا فرمایا ہے صبر آ ہی جائے گا، لیکن اگر ہم صبر کرنے پر فوراً مصیبت آنے پر فوراً صبر کریں گے تو پھر آخرت کا ثواب ہے اور جو ہے وہ کثیر ثواب ہے، اگر بے صبری کریں گے تو اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے، مصیبت بھی کم نہیں ہوگی، اور خدا نخواستہ اگر جو ہے معلومات میں، اسلامی معلومات میں کمی واقع ہوئی تو کوئی ایسا کلمہ بھی زبان سے نکل سکتا ہے کہ جو ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے۔ یعنی ایمان کی عظیم دولت، لازوال دولت سے ہم محروم ہو سکتے ہیں، تو جب اتنے بڑے نقصانات، یعنی یہ بھی تو نقصان ہی ہے، آخرت کا ثواب ختم ہو جائے تو اس سے بڑا اور کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دنیاوی طور پر بھی نقصان اپنی جگہ برقرار بلکہ دگنا ہو گیا، اور آخرت میں جو ملنے والا ثواب تھا وہ بھی ہمیں نہیں ملے گا، تو یہ ڈبل جو ہے ہمیں خسران حاصل ہوا۔
اللہ عافیت عطا فرمائے۔ کوئی بھی پرابلم ہو جائے، فوت ہو جائے، بیمار ہو جائے، شدید بیمار ہو جائے، کوئی مالی نقصان ہو جائے، یا آپ جو بھی پرابلم، آپ جس کو جاب ہے یہ ختم ہو گئی ہے، کاروبار ہے یہ ٹھپ ہو گیا ہے، یا کوئی ہمارا بہت جو قریبی ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جو بھی صورتحال ہے اس میں شکوہ یہ زبان پر نہیں آنا چاہیے۔
زبان پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا، غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔
مہروز بھائی، بات کہنے کو تو میں بھی کہہ رہا ہوں، اور اگر آپ دیکھیں بات کر، بندہ کہتا ہے یار یہ جب آتی ہے خالد بھائی
تم پہ پڑے گی تو پتا چلے گا۔
ویسے یہ بات بھی جن پر پڑی ہے نا
جی
ان کو بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے، اور وہ کیسے صبر و رضا کے پیکر بنے رہے ہیں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ مجھے استاد قبلہ شاہد صاحب کی ہی جو ہے وہ یاد آ رہی ہے، زندہ مثال ہمارے پاس جو موجود ہیں، آپ کا بیٹا دنیا میں آیا اور شدید جو ہے وہ بیمار رہا اور بالآخر اس کا انتقال ہوا ہے۔ استاد صاحب نے اس کو، آپ غالباً مدنی قافلے میں تھے جب بیمار تھا یہ آپ کا بیٹا؟
ہاں نہیں، وہ بیماری والا تو جدا ہے۔
اچھا،
کہ میں مدنی قافلے میں تھا اور بچہ شدید بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں داخل ہو گیا۔
صحیح،
تو اب جو ہے وہ پریشانی یوں تھی، گھر سے بھی آ رہا تھا کہ فوراً پہنچے، پہلا بچہ تھا نا، تو پہلے بچے پر جو ہے وہ کچھ زیادہ تجربات نہیں ہوتے گھر والوں کو۔
صحیح،
تو پھر جو ہے وہ امیر علیہ سنت کا فون آیا اور آپ نے دعا بھی ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ قافلے میں رہیں، انشاءاللہ ماجد جو ہے اس کو شفا مل جائے گی۔ پھر میں نے گھر والوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ امیر علیہ سنت نے دعا دی ہے اور پھر جو ہے صحت کی جو ہے وہ خوشخبری بھی دی ہے، تو پھر گھر والوں کو بھی یوں جو ہے وہ دلاسا ہو گیا اور
ہو گیا
جی،
اور کیئر کرنے والے لوگ تھے بھی، ماموں وغیرہ موجود ہیں، کیئر ہو بھی رہی ہے، یہ بھی ایک معاملہ ہو گیا۔ وہ جو سر جو آپ کا
فوتگی والا یہ تھا، اس دن ایک اہم مشورہ تھا ہمارا، وہ یعنی دن کو یہ فوتگی کا سلسلہ ہوا، دفن کا سلسلہ ہوا عصر کے بعد، اور عشاء کے بعد ایک اہم ترین مشورہ تھا جس میں میری شرکت یوں لازمی تھی کہ اس کام کے اندر جو ہے وہ میرا حصہ تھا، اور پھر جو ہے وہ میں نے پھر کسی کو اطلاع نہیں دی، کیونکہ میں اطلاع دے دیتا تو پھر وہاں ان کی جو والدہ تھی بچے کی وہ ہاسپٹل میں تھی، کیونکہ بچہ جو پیدا ہوا تو یعنی جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد ہی فوت ہو گیا تھا، تو یوں جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہیں اور میں بھی ہاسپٹل میں تھا، اور مشورہ ہمارا پہلے سے طے تھا اور اس میں شرکت میری لازمی تھی کہ میرے بغیر جو ہے وہ مشورہ جو ہے وہ پورا مکمل نہ ہوتا۔ تو پھر مجھے اب فیصلہ کرنا تھا کہ اب کیا کروں، پھر میں نے گھر والوں سے ہی کہا کہ یہ مشورہ بہت ضروری ہے، تو پھر انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، تو الحمدللہ اس سے جو ہے وہ دکھ کی گھڑی میں بھی جو ہے مشورے میں شرکت کی سعادت مل گئی۔
سلمان بھائی، آپ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ واقعی میں جس پہ پڑتی ہے، بعض اوقات یہ ہمیں اپنے معاشرے میں سننے کو ملتی ہیں باتیں کہ تم پہ پڑے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ دوسرے کو نصیحت کرنا آسان ہے، لیکن پہاڑ پر بھی یہ مصیبت پڑے نا تو ریزہ ریزہ ہو جائے، اس طریقے کے جملے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، واقعتاً صبر کوئی آسان کام ہے نہیں۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا تو سورہ شورا کی آیت نمبر 43 ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا کہ بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور ہمت کا کام ہے۔ تو قرآن کریم نے صبر کو ایک عظیم کاموں میں شمار کیا ہے، اور جتنے بھی اہم کام ہوتے ہیں نا, جتنا بڑا کام ہوگا سلمان بھائی, اس کے لیے آپ کو پریکٹس اتنی زیادہ کرنا پڑے گی, اس کی تربیت اتنی زیادہ لینا پڑے گی. آپ یوں سمجھیے, ہم اپنے محلوں میں, بازاروں میں, روٹس پہ دیکھتے ہیں خالد بھائی کہ نو عمر لڑکے جو ہوتے ہیں, بھلے وہ 18 سال ہی کے لے لیں آپ, جنہیں بائک پہلے سے چلانی نہیں آتی, ہماری یہاں خیر اب ایسا ہے مشکل کہ 18 سال کی عمر تک پہنچنے تک بائک چلانی نہ ہے, لیکن وہ بائک لے کے نکل پڑتے ہیں.
صحیح.
اچھا, کوئی نہ کوئی انہیں پکڑا بھی دیتا ہے, لیکن کیا یہی عمر کے بچوں کو جہاز چلانے کا شوق نہیں ہوتا؟ شوق تو ہوتا ہے, لیکن کیونکہ وہ بڑا کام ہے, ان کی نظر میں بھی بڑا ہے, دوسروں کی نظر میں بھی بڑا ہے.
صحیح.
تو وہ بغیر بہت زیادہ پریکٹس کے ان کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا. زندگی جو ہے مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے, اور اس میں اپ اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں, خوشیاں بھی آتی ہیں, غم بھی آتے ہیں, کبھی فراقی بھی ہوتی ہے, کبھی تنگی بھی ہوتی ہے, اور یہ ہمیں مسلسل سکھا رہی ہوتی ہے. لیکن شاید ہم نے سیکھنے کے لیے جو اوسان ہوتے ہیں, سیکھنے کے لیے جو انسان کی کیفیات ہوتی ہیں, ان پہ ہم نے قدغن لگائی ہوئی ہے, بند کیا ہوا ہے انہیں کہ نہیں ہم نے سیکھنا نہیں ہے. اگر آپ امام حسین اور شہداء کربلا کی جو بات ارشاد فرما رہے ہیں, رکن شورا نے بھی ارشاد فرمایا, اور یقیناً شہداء کربلا اور بالخصوص امام علی مقام, امام عرش مقام, امام حسین کے کردار کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر صبر و استقامت جو ہے وہ بڑا بنیادی پہلو ہمیں واقعہ کربلا میں ملتا ہے. تو ان کی جو صبر کی کیفیت ہے وہ یوں نہیں کہ ایک دن میں آ گئی, ان کی تربیت کن ہاتھوں میں ہوئی ہے ہمیں وہ بھی دیکھنا ہوگا. خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو صبر ہے اور عفو درگزر ہے وہ معروف ہے, اور ان جیسا کس کا ہوگا؟ خود فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ دین کے رستے میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثالیں ہیں وہ ساری کائنات کے لیے ہیں, لیکن امام حسین تو ان سے ویسے بھی قریب تھے اور ایسے بھی قریب تھے, نسبی طور پہ بھی قریب تھے اور اپنے جو فزیکلی ہے وہ بھی قربت حاصل تھی, تو ان کے ذہن میں ساری باتیں تھیں. آج ہم طائف کے واقعے کو بطور مثال تو پیش کرتے ہیں, لیکن امام حسین تو اسی عالی شان نانا کے نواسے تھے کہ جن کے اوپر طائف کے بازاروں میں پتھراؤ کیے گئے, جن کی مبارک چپل جو تھی, نالین شریف جو تھی, وہ خون سے بھر گئی. پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے, کہہ رہے ہیں کہ آپ حکم ارشاد فرمائیں تو ہم یہ پہاڑ ملا دیں اور آپ پہ ظلم و ستم کی آندیاں ڈھانے والے کا کچوبر نکل جائے گویا کہ. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے ان کی آنے والی نسلوں سے خیر کی اور ہدایت کی امید ہے. اور پھر کائنات نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امید لگائی تھی وہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پوری ہوئی, اور وہ افراد کے جو دین اسلام کو مٹانے کے در پہ تھے, وہ افراد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے, وہ افراد جنہوں نے آپ کو آپ کی نسل ختم ہونے کے طعنے دیے تھے, آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے ان سب باتوں کا جواب ایسے دیا کہ ان کی آنے والی نسلیں, ان کی اولادیں ایمان لے کر آئیں اور انہیں شرف صحابیت ملا. آپ دیکھیے ان کا جو باپ تھا ساری زندگی یہ کہتا رہا کہ گویا کہ وہ دین اسلام کو مٹا کے رکھ دے گا صفحہ ہستی سے, لیکن اللہ رب العزت نے دین اسلام کو بلندی بخشنی تھی, عروج بخشنا تھا, دوام بخشنا تھا, تو ان کی اولادوں کو ایمان بھی نصیب کیا, شرف صحابیت بھی نصیب کیا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ ساری مثالیں تھیں اور آپ کے اپنے گھر کی تھیں. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے دن سے, یعنی واقعہ کربلا تو ایک وقت میں جا کے وقوع پذیر ہوا نا, اس کی ابتدا تو جب سے ہوتی ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کو چھوڑتے ہیں, وہاں سے کوچ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں نا, اپنی پیاری چیز کو قربان کرنا, چھوڑ دینا, یہ صبر مانگتا ہے, یہ بڑا حوصلہ مانگتا ہے. تو امام حسین کا صبر تو وہاں سے شروع ہوتا ہے, پھر آپ مکہ شریف جاتے ہیں اور پھر یوں سمجھ لیجئے قدم قدم پر وہاں پہ جو ہے وہ امتحان لیے گئے, اور امام حسین اور آپ کے رفقا نے سارے امتحانوں میں بڑی بڑے صبر کے ساتھ کامیابیاں حاصل کیں. آپ جو کہہ رہے ہیں آج کے معاشرے کی اگر ہم بات کریں سلمان بھائی, ہم ایسا لگتا ہے کہ اس حوالے سے تربیت نہیں کر رہے. آپ کا سوال اپنی جگہ اور میں جو عرض کر رہا ہوں اپنی جگہ اگر تھوڑا مختلف ہو تو پھر آپ سوال دہرا لیجئے گا, لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا لگتا ہے ہم پازیٹیو چیزیں سکھانے کو تیار نہیں ہیں, نہ سیکھنے کو تیار ہیں نہ سکھانے کو تیار ہیں. ہماری جو نئی جنریشن آ رہی ہے ہمارے جو آج کے والدین ہیں, بڑے ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کیونکہ آپ اور میں بھی والد ہیں, ہم بھی انہی میں شامل ہیں, یعنی ہم بھی بال بچوں والے لوگ ہیں, ایسا نہیں ہم دوسروں پہ کہہ رہے ہیں اور خود اس سے بری ذمہ ہے. اللہ پاک ہمیں ہماری بھی اصلاح فرمائے اور ہمیں صحیح امور پہ استقامت عطا فرمائے. بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ بچپن سے سکھانے کی ضرورت ہے. آج آپ دیکھیں گے تو ایک تعداد آپ کو ملے گی, بڑی تعداد آپ کو ملے گی جن کی, جنہوں نے جو زندگی گزاری نا سلمان بھائی, وہ نیچرل زندگی گزاری ہے. ان کی کبھی خواہش پوری ہو گئی تو کبھی پوری نہیں ہوئی, کبھی بہت اچھا کھانے کو مل گیا تو کبھی کھانے کو نہیں بھی ملا. اس طریقے سے انہوں نے ایک نیچرل وے میں زندگی گزاری. لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی والدین اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر, جذبہ اچھا ہے نو ڈاؤٹ کہ بچوں کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں بچے احساس محرومی میں نہ جائیں, اور ہر ان کی ڈیمانڈ پوری کی جا رہی ہے, تو پھر بچوں کی کیفیت نہ سننے والی نہیں ہوتی. بچوں کی کیفیت, بچے بچے تو نہیں رہتے نا, وہ پھر بڑے ہو جاتے ہیں, پھر ان کی کیفیت میں یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا مزاج ہے ساری کائنات اس رنگ اور ڈھنگ پہ چلنی چاہیے, اور جب اس رنگ ڈھنگ پہ نہیں چلتی تو پھر وہ گھر ہو یا بازار ہو, پھر ان کے رنگ ہم دیکھتے ہیں اور پورا معاشرہ ان رنگوں کو بھگتتا ہے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عادت بنائیں. لائٹ چلی گئی, پانی نہیں ہے, کوئی اور پرابلم ہو گیا ہے, کسی نے مس بیہیو کر دیا ہے, تو ہم ادھر اگنورینس بچوں کو سکھائیں کہ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں, ہو گیا معاملہ, آپ رفع دفع کرو, آپ صبر کرو. تو یہ رفتہ 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 چیزیں آتی ہیں. اور دیکھیں آپ جو بات کر رہے تھے, رکن شورا کی بات کر رہے تھے, میں غور کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کی تربیت کیسی ہے, ماشاءاللہ کیسی میٹھی اور پیاری تربیت ہے. آپ دیکھیں دعوت اسلامی ایک ایک معاملے میں تو ہمیں پکڑ پکڑ کے یہ نہیں کہتی نا سلمان مدنی آپ نے, آپ کے ساتھ یہ صورت ہو جائے تو آپ نے کرنا ہے.
ایسے ہی
دن بھر کے 24 گھنٹے ہیں, اسی طریقے سے ہفتے کے 7 دن ہیں, مہینے کے 365 یا 352 دن شمار کر لیں آپ ہجری عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے, اس میں 36 مسائل آتے ہیں. تو کیا آپ کو ایک ایک مسئلے پہ بازو پکڑ پکڑ کے آپ کے بڑے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ سلمان یہ سچویشن ہو تو یہ کرنا ہے, یہ سچویشن ہو تو یہ کرنا ہے؟ آپ سے ایک اصولی بات کی گئی ہے, اور ان اصولی باتوں کے ذریعے سے آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں جو بھی دعوت اسلامی سے ایک اچھے انداز سے وابستہ ہے تو اس کے اندر آپ بڑا چینج دیکھیں گے. جو مدنی چینل کے ناظرین وہ بھی غور کر لیں, آپ کے محلے میں, آپ کے خاندان میں جو دعوت اسلامی والے ہیں کیا ان کو خوشیاں اور غم نہیں ملتی؟ لیکن امیر اہل سنت مدظ اللہ العالی نے اور ہمارے ذمہ داران نے تربیت اس انداز کی ہے کہ اس کے گھر پہ بھی انتقال ہوتا ہے سلمان بھائی, اس کو بھی غم ہوتا ہے, اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس غم کے اظہار کا, اس کی تکلیف کے اظہار کا وہ وہی طریقہ اپنانا پسند کرتا ہے جو شریعت نے جس کی اجازت دی ہے, اور جس چیز سے شریعت نے روکا ہے وہ اس سے رکا رہتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر پہ انتقال ہو گیا, آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں یوں نہیں کرو یوں نہیں کرو, اس وقت کوئی نہیں سن رہا ہوتا, اس وقت بلکہ اور واویلا مچ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر یہی بات اس کو نارمل وے میں سمجھا دی جائے گی, اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی, لاشعور میں داخل ہو جائے گی, تو جب اس کے سامنے وہ موقع آئے گا, چاہے صبر کا موقع ہو چاہے شکر کا موقع ہو, تو پھر اس کا بیہیو ڈیفرنٹ ہوگا.
بڑی پیاری بات فرمائی محروز بھائی, اللہ آپ کو برکت دے. یہاں اگر آپ کے موضوع کو کنٹینیو کریں خالد بھائی, تو وہ یوں بھی ہے کہ آپ دیکھیں بعض اوقات والدین اس اعتبار سے اپنی اولاد کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, جیسے بچہ کو گرا ہے تو بچہ تو گرا ہے تو اس کی ماں یا اس کی بہن انہوں نے کوئی ایسی آواز نکالنی ہے کہ یوں لگے گا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, بھائی پہاڑ ہی ٹوٹ گیا ہے جیسے.
بالکل ایسے ہی شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جو فرامین ہیں, ان پچھلے دنوں ایک رسالہ بھی تھا اسی حوالے سے, ہفتہ واری رسالوں میں, اس میں امیر علیہ سنت نے یہ فرمایا کہ اپنی اولاد کو شیر بناؤ.
واہ,
تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو بہادر بنائیں. شیر سے مراد ظاہری بات بہادر بنانا, اور آپ بھی بڑی قریب سے آپ نے دیکھا ہے خلیفہ امیر علیہ سنت کو, اور ہم نے بھی دیکھا کہ بڑے اگرچہ وہ ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں پہ جو ہے نا وہ سارا دن دینی کام ہے, لیکن مجموعی طور پہ ایک انتہائی بہادر بیٹے ہیں. اور اسی طرح ہمیں اپنی اولادوں کے اندر جو ہے وہ شروع سے ہی ان کی تربیت کے اندر اس چیز کو داخل کرنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, اور اس میں بہت بڑا جو آپ نے جو بات کی ہے والدین کا فوراً جو ایک بہیو ہوتا ہے یہ میٹر کرتا ہے. اب اگر مثال جیسے آپ نے کہا والدہ ہے یا گھر میں کوئی بھی ایسی خاتون ہے ایک دم سے ایسی چیخ ماریں گی تو بچہ جو پہلے نہیں ڈرا تھا اب وہ جو ہے نا وہ
اور ڈر جائے گا.
ہاں جی, بہت زیادہ ڈر جائے گا, اور اس کے ذہن میں یہ بیٹھے گا کہ ایسا جب کام ہونا ہے تو میں نے اسی طرح چیخ مارنی.
بعض اوقات حادثے سے بڑی چیخ ہوتی ہے,
ہاں جی یہ بھی ایک بات ہے, اللہ حافظ والا معاملہ فرمائے. اور
اولاد
جی
جی فرمائے, پہلے سے ان کو ایک تیار کیا جائے. اب دیکھیں جس گھرانے کی ہم بات کر رہے ہیں, سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے ایک دفعہ وضو کر رہے تھے اور آپ کی کنیز جو ہے وضو کروا رہی, اور وہ جو جسے کہنے کہ برتن تھا, جیسے پہلے زمانے میں وضو کے لیے تانبے کے یا اس طرح لوٹا ٹائپ کے برتن ہوتے, افتابے ہوتے تھے,
کوزا بھی کہتے تھے,
ہاں جی. تو اب وہ جو ہے نا وہ ایک دم سے اس کے ہاتھ سے گر گیا. اب اس کی جو آگے مطلب جو ہے وہ یوں کہنے کہ ٹوٹی تھی وہ ایسے آپ کے پھر گئی, چہرے پہ چہرہ زخمی ہو گیا. اب دیکھیں پہلے سے ایک تیاری, یہ وہ گھرانہ ہے کہ جنہوں نے بچپن سے دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو ہم نے صبر کرنا ہے, اور پھر یہ آگے تربیت بھی ویسی کرتے تھے. اب گھر کے خادمہ ہے, گھر کی ایک جسے ہمارے گھروں میں نکرانی ہوتی ہے, لیکن تربیت کیسی ہے, وہ فوراً قرآن کی آیات پڑھنے لگی, والکاظمین الغیظ یعنی غصہ پینے والے, آپ فوراً مسکرانے لگ گئے. یعنی آپ کی اپنی تربیت اور گھر کے افراد کی تربیت. والعافین عن الناس اس کنیز نے پڑھا, تو یعنی لوگوں کو معاف کرنے والے. ایک مسلمان کی یہ نشانی ہے, ایک مسلمان کی یہ خصوصیت بیان کی قرآن نے کہ وہ غصہ پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. آپ نے فوراً اس کا جو ہے ریئیکٹ کیا اور آپ نے کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا, اور پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین, تو آپ نے کہا جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے. تو یہ ایک تربیت کا عمل دخل ہوتا ہے. اب ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ یہی سکھائیں گے کہ بیٹا آپ کے ساتھ کسی نے کچھ کیا تو آپ نے ڈبل کر کے آنا ہے, شکایت لے کے گھر میں نہیں آنا. تو پھر وہ بچے جو ہے نا وہ ڈبل کا ٹرپل کر کے آئیں گے, تھوڑا سا ہم نے اجازت دے دی ہے, تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ شے مل جائے گی. تو ہم شروع سے ہی بچوں کی تربیت اگر اس طرح سے کریں گے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ معاف کیا ہے, کبھی کس سے بدلہ نہیں لیا. اور سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حضور کی گود میں پڑھ رہے ہیں, یہ حضور کے ان افعال کو دیکھ رہے ہیں, اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انہوں نے بدلہ نہیں لیا, بلکہ ان کی سیرت میں آتا ہے کہ بڑی بڑی چیزیں جو ہے, حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک شخص جو ہے مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ کچھ برا بلا کہہ رہا تھا. تو یہ چونکہ اپنی ذات کی بات ہے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے, تو آپ نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی ہدایت دے اور ہماری بھی مغفرت فرمائے. تو یہ یعنی اگر آپ وہاں چاہتے غصے کا اظہار کیا جا سکتا تھا, لیکن یہ چونکہ ایک ذاتی بات تھی, لیکن جب بات دین کی آئی تو آپ نے نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنا پورا خاندان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. تو یہ ایک تربیت تھی شروع سے کہ اپنی ذات کے لیے اپنے لیے غصہ نہیں کرنا, لیکن دین پر جب بات آئے گی, جب لا دینیت پھیلے گی, جب جو ہے وہ اس طرف بات جاری ہوگی, تو پھر جو ہے وہاں پہ آپ
جبل استقامت بننا,
جبل استقامت بننا.
سبحان اللہ, کیا بات ہے خالد بھائی, اللہ برکت دے آپ کو. یہ میں نے ایک چیز مشاہدہ کی ہے, میرے گھر میں بھی بچے ہیں, ٹھیک ہے مدنی جنہ کے ناظرین آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں, آپ بھی بھلے اس کو آزما کر اس کو دیکھ رہے ہیں. جب بچہ آپ کا گرا ہے تو آپ بچہ گرا ہے اور اس نے آپ کو دیکھا ہے, آپ نے اسے دیکھا ہے, اب بچے کی ایک جو ہے نا وہ اس کی شکل یوں بنے بننا شروع ہوتی ہے. بعض وہ فوراً گرتے ہی وہ ان کا الارم بجتا ہے اور وہ روتے ہیں, اللہ حافظ والا معاملہ فرمائے. بعض کا سخت چوٹ بھی ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھار وہ نارمل روٹین والا معاملہ بھی ہوتا ہے, بچے جو ہے وہ گر ہی جاتے ہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اس پہ اگر تو باپ نے یا ماں نے یہ کہا نا میرا بہادر بچہ, میرا شیر بچہ, کچھ نہیں ہوا بیٹا, اچھا اچھا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا, یوں کہیں تو وہ بچہ وہ اس سسٹم سے یا اس کے فگر سے کیا ہوتا ہے, وہ باہر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ شور شرابہ بھی نہیں ہوتا, کوئی رونا دھونا بھی جو ہے وہ نہیں ہوتا. اور اگر اس طرح کی کوئی دوسرا ریئیکٹ کیا جائے کہ جس میں لگے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, تو پھر وہ بچہ اسی اعتبار سے جو ہے وہ پھر ریئیکشن دیتا ہے. تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ بے صبری نہیں بلکہ اس کو صبر جو ہے وہ سکھائیں, اس کو حوصلہ جو ہے یہ سکھائیں, اور جو بے احتیاطیاں ہوتی ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. بعض اوقات بے احتیاطیوں کی وجہ سے بھی اولاد کو کافی نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے. تو بالخصوص دوائیں ہیں یہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, گھر میں تیزاب ہے اور اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں یہ بھی بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, اور یہ ظاہر سی بات ہے نا سمجھ بچوں سے اس کو دور رکھیں. اور پیٹرول وغیرہ بعض اوقات گھر پہ رکھا ہوتا ہے, تو یہ بھی بچوں کی پہنچ سے اس کو جو ہے وہ دور رکھا جائے. لکھا بھی ہوتا ہے تمام دعائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. جس کو شعور نہیں ہے وہ پیٹرول بھی شربت سمجھ کے پی جائے گا, پیٹرول تو شربت نہیں ہوتا نا, پیٹرول تو پیٹرول ہوتا ہے. میرے تو اس پر بھی مجھے ایک بات یاد ہے,
سبحان اللہ,
مدنی چینل کے ہمارے ایک نعت خان ہیں, وہ ایک جو ہے وہ ربیع الاول شریف میں جلوس کا سلسلہ تھا, تو وہ گاڑی کے ڈیش بورڈ کے اندر انہوں نے وہ پیٹرول کی ایک بوتل رکھی ہوئی تھی.
ٹھیک ہے,
تو ربیع الاول شریف میں جلوس کا سلسلہ تھا, تو وہ کلام جو ہے پڑھ رہے تھے, ان کو پیاس لگی. پیاس لگی تو وہ ڈیش بورڈ کھولا, ڈرائیور اپنے دھیان میں تھا, تو اس میں وہ بوتل تھی.
وہ بوتل کسی اور نے رکھی ہوئی تھی, ڈرائیور نے رکھی,
ڈرائیور نے رکھی. تو اب آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول کی رنگت بھی اور جو لال شربت ہے اس کی رنگت بھی تھوڑی سملیرٹی اس کے اندر ہے. انہوں نے وہ بوتل کھولی اور بوتل کھول کے اس کو پی لیا. اچھا, جب پی لیا نا, پھر وہ
گھونٹ تو بھر لیا انہوں نے,
گھونٹ تو گھونٹ سے زیادہ ہی بھر لیا انہوں نے.
اللہ اکبر.
ٹھیک ہے, وہ اچھا جب بھر لیا تو پھر پتا چلا کہ بھئی یہ تو
پیٹرول
ہے. اچھا, جو ساتھ ڈرائیور کو بھی پھر ہوش آ گیا کہ توجہ آ گئی اس کی, بھئی یہ تو پیٹرول ہے. تو یوں بہرحال اللہ کی رحمت سے وہ بچت خون کی ہو گئی. اس وقت پھر وہ کیا وغیرہ ہوئی معاملہ جو بھی تھا, اللہ کی رحمت سے آج تو کلام سنا رہے ہیں, مدنی چینل پر موجود ہیں. وہ ہیں کون, یہ کبھی وہ ساتھ ہوئے تو پھر تفصیل کے ساتھ ان پر بات کر کے بتائیں گے. تو یوں بھی ہو جاتا ہے, تو غلط فہمی میں بھی بعض اوقات بندہ کچھ اس طرح کا کام کر لیتا ہے. اس طرح چھڑیاں کانٹے ہیں, یہ بھی بچوں کی پہنچ سے ان کو جب دور رکھیں. اللہ
بچوں کی پہنچ سے دور, یہاں تو بڑوں کی, بعض بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رکھنا پڑے گا.
کس کو جی؟
بعض بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رکھنا پڑے گا, یہاں تو بڑے تھے.
جی 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 جی, وہ غلط فہمی میں پی گئے نا جی, انہوں نے غلط فہمی.
وہ کہنا چاہ رہے کہ رنگت ایسی ہوتی ہے کہ پہچان نہیں ہو پاتی.
وہ تو یہ سمجھے ہوں گے کہ شربت کہیں سے اس نے بوتل میں بھروایا ہوگا اور وہ ڈیش بورڈ کے اندر جب رکھا ہوا.
سلمان بھی ایک اور بات یہاں پہ ایڈ کر دوں, صبر کی بات چل رہی ہے, اولاد کی تربیت کی بات چل رہی ہے, تو علماء نے پھر جب صبر پہ گفتگو فرمائی ہے تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صبر کی ایک قسم یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے پر, یعنی ترک معصیت پر صبر.
سبحان,
کیونکہ نفس کی خواہش ہوتی ہے بعض اوقات, نفس کی تو خواہش شاید یہی ہوتی ہے کہ گناہ کرے, وہ گناہ کی لذت کی طرف توجہ دلا رہا ہوتا ہے. تو جب بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے اس گناہ کو چھوڑتا ہے تو یہ بھی صبر کی ایک کیفیت ہے. اور ترک معصیت یعنی گناہ کو چھوڑنا, تو ہم اپنی اولادوں کو, خود اپنے لیے سب سے پہلے تو, اور پھر اپنے جو بھی قرب و جوار والے جن کو ہم سکھا رہے ہیں, یہ بھی تربیت دیں. اور اسی طریقے سے نیکی اپنانے پر صبر, جیسے کہ آپ دیکھیں بعض روایات میں وضو, ٹھنڈے پانی سے وضو کی فضیلت بیان ہوئی, تو وہ یہی ہے کہ وہ جب ٹھنڈا پانی ہوگا اور وضو کرنا ہے تو اس پہ صبر زیادہ کرنا پڑے گا. گرمیوں میں تو مزہ آ رہا ہوتا ہے. وہ آپ کو کچھ یاد تو نہیں آ گیا؟
مجھے آ گیا یاد, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا واقعی کام ہے. دو 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 واقعات یک لخت جو ہے وہ ذہن میں آئے ہیں.
میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے کوئی مجھے وہ دکھا رہا تھا تو مجھے وہ سارے سین جو ہے نا گھوم گئے. تو بہرحال ٹھنڈے پانی سے وضو ہے, گرمیوں کے روزے ہیں, تو وہ کیا ہے کہ جب بندہ وہ نیکیاں کر رہا ہے تو وہ نیکی کرنے پر صبر چاہیے. تو یہ صبر کی جتنی بھی اقسام ہیں, یہ واقعہ کربلا کے تناظر میں آپ نے ساری بات لی ہے, تو یہ ہم سیکھیں. اور اللہ کرے کہ امام حسین اور آپ کے رفقا کے صدقے میں ہمیں صبر نصیب ہو, اور اللہ کرے ہم سب سمجھیں, کیونکہ بار بار بات ہو رہی ہے. تو ایک بات ہے, یہ سارا جو لشکر ہے نا, سارا گھرانہ جو ہے سلمان بھائی, امام حسین کے صبر کی تو کیا بات ہے, وہ تو امام حسین
جی.
لیکن اگر سارے گھرانے کو, سارے رفقا کو دیکھیں نا, تو سارے سپورٹیو ہیں. جب یہ صبر کی اتنی عظیم الشان مثال قائم ہو رہی ہے, سارے سپورٹیو ہیں, تو ہم صبر کرنا بھی سیکھیں اور سپورٹیو بھی بنیں کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ ایسا کام کر رہا ہے, بڑا کام کر رہا ہے, جو اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں بھی اچھا ہے, جو شریعت بھی جس سے ممنوع نہیں کرتی, تو پھر ہمیں اس کا پیچھے سٹینڈ لینا چاہیے. ہمیں اسے صبر کا, جب وہ صبر کر رہا ہے, وہ استقامت کا مظاہرہ کر رہا ہے, تو پھر ہمیں اس کا دست و بازو بننا چاہیے.
بڑی پیاری بات کی اس نے. ایک اور بات جو واقعہ کربلا سے جو ہے وہ دیکھی جائے اور سیکھی جائے, وہ یہ ہے کہ زبان سے وہی بات کہی ہے جو رب تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے. یہ بھی کربلا سے جو ہے وہ سیکھنے والی بات ہے کہ زبان سے بندہ جب بھی بات کرے, لفظ نکالے, کوئی بھی لفظ نکالے, تو وہ لفظ وہی ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو. اور یہ زبان کے الفاظ کی بھی بڑی ویلیو ہے. انہی الفاظ سے بندہ ذکر اذکار کر کے اللہ کریم کو راضی کر کے اس کا جو ہے وہ فضل و احسان حاصل کر سکتا ہے, اور اسی زبان سے اس کی نافرمانی کے جملے اگر بولتا جائے گا تو یہ اپنی بربادی کے اوپر جو ہے وہ مہر لگاتا جائے گا. کیا کہیں گے آپ؟
بالکل، زبان اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو اگر ہم اچھائی میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے فوائد و ثمرات ہوتے ہیں، اور اگر اسی زبان کا غلط استعمال کریں تو پھر دیگر پر بھی آفت آتی ہے. یعنی روایتوں میں آتا ہے نا کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضا زبان سے کہتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو سنبھال، اگر تو سنبھلی رہی تو ہم بھی محفوظ رہیں گے، اور اگر جو ہے وہ تو نے خطا کی تو پٹائی ہماری ہو جائے گی. تو اس لیے جو ہے وہ واقعی زبان سے آدمی لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے، اور اسی زبان کے غلط استعمال سے لوگ اپنے دشمن بنا لیتے ہیں. تو یہی زبان جو ہے وہ محبت کرنے والوں میں اضافہ کرتی ہے، اور یہی زبان جو ہے وہ نفرت کرنے والے یا دشمنی کرنے والوں کی دشمنی میں اضافہ کر دیتی ہے. تو اب یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی زبان کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں، اور پھر موقع محل کے مطابق جو ہے وہ زبان کا استعمال، کہ جیسا موقع ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ زبان جو ہے وہ چلنی چاہیے، اس کا استعمال ہونا چاہیے. اور یہ بھی ایک اہم سبق ہے ہمارے لیے، اور امیر علیہ سنت نے تو اس موضوع پر پوری کتاب لکھی ہے، اور جو ہے وہ احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے ابواب ہیں جو زبان کی حفاظت کرنے کے تعلق سے، زبان کے بہتر استعمال کے حوالے سے، یعنی پورا پورے باب ہیں احادیث کے جو ہے ہمارے جو ہے محدثین نے پورے ابواب قائم کیے اور اس کے تحت احادیث کو جمع کیا ہے. تو یہ اگر ہم دینی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو زبان کا استعمال یہ بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے. اور بعض اوقات آدمی ایک جملہ بول دیتا ہے اور بعض میں پچھتاتا رہتا ہے، کاش یہ لفظ میں نہ بولتا. یعنی کئی ایک ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو تو زبان پر لانے ہی نہیں چاہیے. جیسے میاں بیوی کا آپس میں کتنا جو ہے وہ گہرا تعلق ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ گھر گرہستی جو ہے وہ چلتی ہے. اور اگر زبان جو ہے وہ گھر میں بہتر استعمال نہیں ہو رہی تو اب گھر والوں کے دل میں بھی جو ہے وہ تکلیف، ان کو صبر کے موقع جو ہے وہ زیادہ مل رہے ہیں. لیکن جو ایک خوبصورت گھرانہ ہے، جو مقصد ہے اسلام کا کہ گھر کے اندر بھی امن ہو، جھگڑے نہ ہوں. اور آج جب ہم جو ہے وہ جاتے ہیں مہروز بھائی ہفتہ وار اجتماع میں نا، تو دعا سے پہلے ہمیں کچھ پرچیاں دی جاتی ہیں، تو اس میں مختلف جو ہے وہ دعائیں کرنے کا کہا جا رہا ہوتا ہے. اس میں ایک اہم جو دعا کروائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، وہ گھریلو جھگڑوں کے حوالے سے بھی ہیں. اب خالد بھائی، ہمارے ہاں اس معاشرے میں یہ ہے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ امن سکون نہیں ہے، بندہ باہر بھی جو ہے وہ مصروف ہوتا ہے اور باہر والوں کی باتیں بھی سن رہا ہوتا ہے، یہاں جاب کرتا ہے، یہاں جو ہے وہ دکانداری بازار ہے وغیرہ. تو اب گھر میں جاتا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، اب وہ اپنی زبان وہاں پر بہتر استعمال نہیں کی ہوئی، تو لہٰذا جب وہاں جاتا ہے تو وہاں پر بھی جو ہے پھر پوری جو ہے وہ
ریپلائی
جمع ہوا ہوتا ہے. اب بندہ گھر میں گیا سکون حاصل کرنے کے لیے، لیکن کیونکہ وہاں زبان کا استعمال اس نے بھی درست نہیں کیا اور گھر والوں کا بھی ذہن نہیں بنایا، تو یوں اس کی یعنی یہ بھی اس کے اندر باقاعدہ شریک ہے. تو لہٰذا ضرورت تو یہ ہے کہ ہم گھر کے اندر بھی اپنا ایسی ستھری زبان استعمال کریں کہ ہمارا گھر بھی جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے. امیر اہل سنت کا وہ بیان بھی ہے نا امن کا گہوارہ بننے کے تعلق سے. تو واقعی سلمان بھائی، واقعہ کربلا سے ہمیں زبان کا درست استعمال جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم الحرام کو جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے اندر جو ہے جو آپ نے ہمیں جو لوگوں کو جو سامنے والے تھے اور کوئی گھر والے بھی تھے، تو اس کے اندر ہمارے لیے بھی جو ہے بہت سارا درس ہے. اس میں حق کے دلائل دیے کہ جو حق ہوتا ہے وہ ہمیشہ حق ہوتا ہے اور جو باطل ہوتا ہے وہ ہمیشہ باطل ہوتا ہے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد بھی بیان فرمایا کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے، سنتوں کی احیاء کے لیے، اور یہ جو گناہوں کا بازار گرم ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں. اور اس طرح جو ہے وہ آپ کا بڑا طویل خطبہ ہے، اور یہ خطبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو یہ آپ نے دیکھیں زبان کا کیسا بہترین استعمال کیا کہ جو ہے وہ شہادت سے پہلے جو ہے وہ لوگوں کو بتا دیا کہ میں آیا کس لیے ہوں، اور جو ہے وہ حق کیا اور باطل کیا ہے.
ایسی بات ہے. اور اس وقت میں سر گویا کہ ان کی خیر خواہی ہی کر رہے ہیں
جی,
ان کو برائی سے روک ہی رہے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, یہ میں مدنی چرخ کے ناظرین آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کرتا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو ہے وہ ان لوگوں سے جو ہے وہ کہا, آپ نے حمد و صلات کے بعد جو ہے وہ کہا, آپ نے کہا کہ اگر تم خدا بند عالم پر یقین رکھتے ہو اور میرے جد الانبیاء اور میرے جد یعنی میرے دادا میرے نانا اور میرے نانا حضرت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو ڈرو کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگا, اعمال کا حساب کیا جائے گا, اور اگر ہم پر ظلم اگر کرو گے تو اس کا بھی تم سے سوال کیا جائے گا. تو ان کو وہاں پر بھی سمجھا رہے ہیں کہ ظلم سے کیا رہو, باز رہو. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پہل نہیں ہوئی, ایک بدبخت جب وہاں سے اٹھا. اچھا میں یہ پورا آپ کے خطبے کی اینڈ کی بات بتاؤں, آخر میں آپ نے جو ہے وہ کیا کہا, آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آؤ تو ہم اللہ کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر و شاکر ہیں. الحکم للہ ورضینا بقضاء اللہ, حکم اللہ کریم کا ہے اور ہم اللہ کی قضاء پر کیا ہیں, راضی ہیں, صابر بھی ہیں اور شاکر بھی ہیں. میں قربان جاؤں, اللہ یہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین. اور آپ دیکھیں وہاں پر جب ایک بدباطن نے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ بات کی معاذ اللہ, اس نے کہا کہ آپ کو نسبت رسول, آپ کو کیا نسبت رسول جو ہے وہ حاصل ہے, اور کسی نے کہا کہ آپ نے وہاں پر آگ آخرت کی آگ سے پہلے ہی تم نے یہاں پر اپنے لیے آگ جلا لی ہے, اللہ یعوذ باللہ. آپ دیکھیں اس طرح کی جو بد گوئیاں کر رہے تھے تو آپ کے رفقاء نے کہا حضور اجازت دیں ہم اس کے منہ پر تیر ماریں گے کہ یہ آپ کی شان میں یوں جو ہے بد گوئی کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا ہماری طرف سے کوئی ابتدا نہیں ہوگی. یہ آپ کا انداز ہے, یہ آپ کا انداز بھی ہے. اور پھر آپ دیکھیں دوسری طرف, آپ دیکھیں جو جن کی میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, وہاں پر یزیدی لشکر جو ہے ابن زیاد بدن حاد کا جو یہ لشکر ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا گویا کہ پیاسا بنا ہوا ہے, ان کی بھی زبانیں ہل رہی ہیں. وہ کیا شے تھی جو ان کی زبانوں پر یہ بات لے کر آ رہی تھی؟ بتاؤ, عزیز بڑے پینے ہیں, ساڑھے پیچھے تو بڑی فوج ہے, ہم تو بڑی جو ہے فوج ہیں, اور ہمارے پیچھے تو جو ہے وہ ابن زیاد بد نہاد ہے اور جو ہے وہ یزید ہے, اور ہمیں حکمران وقت کا جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ پیچھے ہے, اس کی ہمیں حمایت حاصل ہے. یعنی طاقت کا نشہ آپ دیکھیں پیارے خالد بھائی, یہ طاقت کا نشہ, اقتدار کا نشہ, جب یہ بدمستی بن کر انسان پر چھا جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں وہ بندہ بھول جاتا ہے کہ یہ سامنے نواسہ رسول ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں ذات دی کوڑ کلی تشتیران جپے, یعنی یہ اپنی حیثیت دیکھے کیا مطلب اس کی حیثیت ہے, اور دیکھیں بات کس سے کر رہا ہے, نواسہ رسول سے اس طرح جو ہے بیدبی سے بات کر رہا ہے. تو وہ یہ جو اقتدار کا, طاقت کا, اختیار کا یہ جو نشہ ہے, اس سے بھی بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے کہ اقتدار ختم ہونے میں دیر لگتی نہیں ہے, اختیار ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی, بندہ ہی ختم ہو جاتا ہے. خالد بھائی
اس کا کہا جاتا ہے نا کہ حسینیت اور یزیدیت یہ کوئی مطلب ایک سمجھ لو کہ اس دور کی ہی صرف ایک جنگ نہیں تھی, افراد کا نہیں ہے, بلکہ یہ ایک نظریے کا نام ہے, یہ کردار کا نام ہے. اور جس طرح سے اس دور کے اندر جو ہے وہ جو یزیدی ٹولہ تھا, انہوں نے اپنی ایک طاقت کے نشے میں یا مال و دولت کے نشے میں یا حکومت کے نشے میں جو ہے وہ اس طرح کی یوں کہہ لیں کہ تمام تر حدیں ظلم کی پار کر دیں, اور جس کی مثالیں بہت کم ملتی تاریخ میں, ایسا ظلم و ستم ڈھایا. اسی طرح کا اگر ہم آج بھی دیکھتے ہیں کوئی اگر شخص اسی طرح کرتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو پھر یزیدی لشکر میں شمار کرے, کہ جو اپنے پیسے کے گھمنڈ میں, اپنے عہدے کے طاقت کے گھمنڈ میں جو ہے وہ اپنے سے مطلب ظاہری طور پہ جو ایک اس لیول پہ اس عہدے پہ لوگ نہیں ہیں, ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے, ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, تو وہ پھر ایک یزیدی کردار کو ادا کر رہا ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے دعوے کے لیے ایک تو ظاہری بات ہے کہ اس کا جو محبت ہے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے, کردار میں بھی ہمیں نظر آنے چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے بھی بچنا چاہیے کہ جو یزیدیت کے والے کام تھے, جو یزیدی لشکر اور اس کے جتنے بھی پیروکار تھے وہ جو چیز اس ٹائم کر رہے تھے, ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اب جو ہے وہ ہم سارے کام اللہ نہ کرے یزید والے کر رہے ہوں, اور محبت جو ہے وہ محبت حسین کا جو ہے وہ ہم دعوے دار ہوں تو پھر ہمیں تھوڑا سا اس میں اپنے بارے میں, ہم کسی کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ معاذ اللہ جو ہے نا یہ یزیدی کردار کا حامل ہے, لیکن ہمیں کم از کم اپنے بارے میں اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ ہمارا کردار جو ہے وہ کیسا ہے, ہم کس نظریے کے ساتھ چل رہے ہیں, اور ہماری وجہ سے لوگ تکلیف میں ہیں, ہماری وجہ سے لوگ پریشانی میں ہیں, یا ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانی کا باعث بن رہے ہیں. اس بات پہ بھی ہمیں غور کرنا پڑے گا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ تو میدان کربلا کے اندر بھی لوگوں کو, اور جو ظاہری بات ہے سامنے لوگ تھے وہ بھی دعوے دار, اسلام کے دعوے دار تھے, وہ بھی کلمے پڑھ رہے تھے, وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہہ رہے تھے, آپ نے ان کو جہنم سے بچانے کی وہاں بھی کوششیں کی.
ایسے ہی
کیونکہ ایک مسلمان ہمیشہ خیر خواہ ہوتا ہے, اور یہ تو وہ گھرانہ ہے جو سخیوں کا گھرانہ ہے, جو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ جنہوں نے امت کے لیے جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے, اسلام کے لیے کردار ادا کیا. ابھی آپ بات کر رہے تھے زبان کی, اور ایک وہ جملہ کہا جاتا ہے کہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان کا کیسا پاس رکھا کہ حضور نے ان کے بارے میں علیہ السلام بچپن میں ہی الگ خبر دے دی تھی کہ یہ میرا نواسا جو ہے وہ ظلم کے ساتھ شہید کیا جائے گا, لیکن کبھی انہوں نے التجا نہیں کی کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ میں اس ظلم سے بچ جاؤں, بلکہ جو ایک حضور نے فرما دیا پھر اس پہ یہ استقامت کا پہاڑ بنے رہے, اور پھر جو ہے اس وعدے کو, ان باتوں کو اپنے یوں کہہ لیں کہ آخری دم تک جو ہے وہ نبھایا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ کیا ہم بھی اسلام کے معاملے میں ایسے ہی ہیں, کیا ہم بھی جو ہے وہ جتنی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے لیکن ہم بھی ایک وعدہ کر چکے ہیں, جب ہم نے کلمہ پڑھا, جب ہم اسلام میں آئے, ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, تو ہم اللہ رسول کی اطاعت کا وعدہ کر چکے ہیں, ہم اسلام کے تمام تر قوانین کو جو ہے وہ ان کی پاسداری کا ہم نے وعدہ کر لیا ہے. یعنی یہ صرف ایک کلمہ پڑھنا نہیں ہوتا, یہ اسلام میں آنا نہیں ہوتا, بلکہ یہ اسلام کے تمام تر احکام کو اپنے اوپر لاگو کرنے کا عہد کرنا ہے. تو کیا ہم اس عہد کو جو ہے وہ اپنے مرتے دم تک لے جانے کے لیے اسی طرح کوششیں کرتے ہیں جس طرح ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو کرنی چاہیے, ان کے ماننے والے کو کرنی چاہیے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں تھوڑا سا اپنے بارے میں غور کرنا پڑے گا.
سرمہ میں روح جو ہے نا, روح یا ایسنس جو آپ کہہ لیں, وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. اگر ہم یہاں پہ اسی بات کو آگے بڑھائیں اور فلسفہ حسینی دیکھیں, یعنی ایک کردار حسینیت ہے اور ایک کردار یزیدیت ہے, اس میں جب ہم غور کریں تو بڑی بنیادی چیز جو ہے نا وہ اللہ کے حکم کی فوقیت ہے.
سبحان اللہ,
کہ امام حسین, امام علی مقام کے پیش نظر جو چیز ہے نا وہ اعلی کلمۃ الحق ہے, وہ دین حق کو نیچے نہ آنے دینا ہے, اور دین حق کی عمارت میں کسی قسم کے ڈاکہ اور چوری کی کوشش کو روکنا ہے, اور یزیدی جو ہے قوت وہ اس کے برخلاف ہے. اچھا, اب ہم دیکھیں تو بظاہر جو چیزیں ہیں, ظاہری مظہر جو ہیں اسلام کے, وہ آپ کو اس لشکر میں بھی شاید دیکھنے کو مل جائے. اس لشکر میں تو ہے ہی, نماز ہے, دیگر چیزیں ہیں, ساری چیزیں ہیں, لیکن جو روح ہے نا وہ آپ دیکھیں گے اسی لشکر میں ملے گی. اور روح سے میری مراد یہاں پہ یہ ہے کہ کب مجھے کس کام کا حکم ہے اور کیسے حکم ہے. دوسروں کی نظر میں اللہ کا فرما بردار بن جانا یہ الگ ہے, اور حقیقتاً اللہ کی فرما برداری یہ بڑی ڈفرینٹ چیز ہے. تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں, اور ظاہر سی بات ہے اس وقت میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا, ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں, ہم آج بہت کچھ کر رہے ہیں. خالد بھائی, سلمان بھائی, آپ نوٹ کریں, عشرہ محرم آتا ہے, محرم شریف آتا ہے, تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف مسلمان نہیں, ساری کائنات اس واقعے کو محسوس کرتی ہے, ایون جو غیر مسلم ہیں وہ بھی محسوس کرتا ہے, کیونکہ دنیا میں ہونے والا واقعہ ہے نا, ایک اہم ترین واقعہ ہے, تو اس سے کوئی بھی مسلمان تو ہے ہی مسلمان, لیکن جو غیر مسلم ہے وہ بھی اس سے مطلب اس کو اگنور نہیں کر سکتا,
انسان بھی اس سے جناب
جی اگنور نہیں کر سکتا. اگر ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو مسلمان امام حسین, شہداء کربلا کی یاد مناتے ہیں, اور بہت اچھا کام ہے یہ کہ اس کے ذریعے سے برکتیں بھی ملتی ہیں, اور اسلام کی جو عمارت ہے یا اسلام کا جو فلسفہ ہے اسے قوت بھی ملتی ہے. لیکن ہم غور کریں کہ ہمارے انداز کیا ہیں. ہم بہت سارے اچھے کام کر رہے ہیں, نظر و نیاز کر رہے ہیں, شربت بانٹ رہے ہیں, پانی پلا رہے ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں, اسی طریقے سے بعض لوگ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں, یہ سارے کام اچھے ہیں. لیکن سلمان بھائی, ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ شریعت کے احکام میں نا پرائیورٹی بیس کام ہے شریعت کے, کس وقت شریعت نے ہم سے کس چیز کی ڈیمانڈ کی ہے, ہمیں یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. جیسے کہ وہ روایت ملتی ہے نا ہمیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ فجر کی نماز میں کسی کو نہ پایا تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے کہ کیوں نہ آئے. تو ان کی والدہ نے بتایا کہ ساری رات نوافل پڑھتے رہے تو پھر وہ فجر کی نماز جماعت سے اس وجہ سے نہ پڑھ سکے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو بات ارشاد فرمائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ساری رات نفل نہ بھی پڑھتے اور نماز فجر با جماعت پڑھتے تو یہ شریعت کو زیادہ مطلوب ہے. تو ہم اپنے کردار پر اس اعتبار سے بھی غور کریں کہ ہم کردار حسینی اپنائیں اور کردار یزیدیت جو ہے وہ خود اپنی موت مرتا چلا جائے گا. کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو کردار ہے نا اس کی خوشبو سے نیکی بھلائی خیر اسلام مسلمان کو فائدہ پہنچتا ہے اور یہی وہ خوشبو ہے جس کی خوشبو کے ذریعے سے تمام بد باطن افراد ہوں یا عقیدے ہوں یا نظریات ہوں یا کردار ہوں یا اعمال ہوں ان کی بیکنی ہوتی ہے ان کا رد ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے
آمین
اور ہم حقیقی معنوں میں اللہ پاک کے احکامات کی بجا آوری کرنے والے بن جائیں.
آمین. حسینی کردار اللہ ہمیں نصیب فرمائے.
آمین.
دعوت اسلامی کی جتنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ اچھا کردار ہمیں بھی ملے گا. تو ظلم کسی پر نہ کریں, یاد رکھیں طاقت ہے اختیار ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جن کے پاس حکومت ہے انہیں کے پاس طاقت ہے اختیار ہے, گھروں میں بھی اختیار ہوتا ہے. اور ایک یہ بولیں کہ پریورٹی بیسڈ جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں گھروں کے اندر بھی جن کی بات چلتی ہے جن کا حکم چلتا ہے جو بولیں گے وہ ہوگا. تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی شفقت کا اور نرمی کا انداز جو ہے وہ اپنائیں, ظلم کسی پر نہیں کریں. اور جس کو یہ شکایت ہے کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے وہ بھی ذرا دیکھ لے کہ یہ سامنے والے پر بہتان ہی لگا رہا ہے یہ واقعی ظلم ہو رہا ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ شرعی رہنمائی لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا.
یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سوچ رہے ہوں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور حقیقت میں
ظلم نہیں
ہو رہا.
جی
ہو سکتا ہے ایسا.
بالکل ایسا ہو سکتا ہے. اس کی ایک بات میں ذکر کرتا ہوں.
جی جی.
ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے شکایت تھی کہ میرا بھائی جو ہے نا یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے, اس کا ہمارے ساتھ جو رویہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ رویہ ہونا نہیں چاہیے. کہ یہ اپنے بچوں کے لیے تحفے لے کر آتا ہے جب باہر سے آتا ہے, میرے بچوں کے لیے وہ کچھ نہیں لے کے آتا. یہ بھائی کو بھائی سے کیا ہے؟
شکایت.
کچھ نہ کچھ تو اس کے بچوں کے لیے لے کر آتا ہی ہوگا. جب آتے ہیں بیرون ملک سے تو وہ کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو یہ اپنے بچوں کو لے کر آتا ہے وہ میرے بچوں کے لیے نہیں لے کر آتا. اب آپ بتائیں کہ یہ جو شکوا ہے یہ شکوا بنتا؟ اچھا پھر اسی پر بس نہیں ہے. اتنا اللہ نے پیسہ اس کو دیا ہوا ہے, وہ ہر مہینے ہمیں بھی اگر 50,000 روپے دیتا رہے تو مر تھوڑی جائے گا. ہاں ہاں یہ آپ تو مسکرا رہے یہ بات سن کے. میں فیکٹ بیسڈ بات کر رہا ہوں. یہ باتیں یعنی اگر میں بولوں میں نے سنی ہوئی ہیں تو بھی بات غلط نہیں ہوگی.
باپ دیکھیے
اتنا پیسہ کما رہا بھائی, اتنا پیسہ.
بعض لوگ تو کہتے کما کس کے لیے رہا, ہمارے لیے.
دیکھیں یہ بھی باتیں غور کرنے والی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا کسی پر بہتان لگا رہے ہیں یا واقعی ہمارے ساتھ جاتی ہو رہی ہے یا ہم ظلم کر رہے ہیں. بعض اوقات جو کہتے ہیں نا مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے, بعض اوقات یہ ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں. شریعت کے احکامات کی رہنمائی لے لیں تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر ہم کس کیٹیگری میں ہیں. ظالم ہرگز مت بنے.
آفس میں ٹانگے پھیلا کے سر پیچھے کر کے بندہ سو رہا ہے ورکنگ آورز میں اور جو ہے نا کوئی جگہ ہے تو کہ یار دیکھو کیسے ظالم لوگ ہیں, 10 منٹ کے لیے سونے بھی نہیں.
اللہ اکبر. تو یہ ظالم نہیں ہے بلکہ
خیر خواہ ہے.
خیر خواہ ہے آپ کا.
مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب وہ بچپن ہی تھا اور یعنی کوئی زیادہ عمر نہیں تھی, نو عمری تھی, تو مسجد میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے جاتے تھے. تو جو ایک دفعہ جو بزرگ بھی آتے ہیں نا, بڑی عمر والے بھی آتے ہیں, تو وہ مسجد میں آتے اور کھانستے اور پھر کھانستے بھی زور زور سے. تو ایک دن جو ہے وہ امام صاحب نے, ہمارے استاد صاحب جو تھے, تو انہوں نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد جو ہے وہ کہا کہ بزرگوں یہ جو آپ کھانستے ہیں تو مسجد کے اندر مسجد کا آداب کا خیال رکھنا چاہیے, اور کھانسی آئے بھی تو اس کو دبانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اب زور زور سے یوں کھانس رہے ہوتے ہیں, تو جو اس نماز کے بعد ہم باہر نکلے, وہ بزرگ بھی باہر نکلے, اور باہر نکل کر ہی کہنے لگے کہ ہون تے مولوی مسجد وچ کھگڑ بھی نہیں دیندا. یعنی وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اب تو وہ کھانسنے بھی نہیں دیتے کہ حضرت. تو وہ اصل میں خیر خائی کر رہے تھے, ایک آداب بتا رہے تھے مسجد کے. اب اس کو وہ دوسرے معنوں پر ان کو ہونتے اینا دائتے اینا زور ہے کہ ان کھگڑ
نہیں دیندے. ہاں جی,
تو یہ کھگڑ نہ دینا یہ ویسے تو محاورہ بنتا ہے پنجابی کا,
ایسا ہی
تو یہ یہاں محاورے کا استعمال بنتا تو ہے نہیں,
ایسا ہی
بلکہ ان کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ امام صاحب نے ہمیں آداب مسجد بتایا. تو یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ بعض اوقات آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ درست نہیں ہو رہا, اس کا اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ درست ہی ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک بڑی مثال ہے کہ آدمی جو ہے وہ چھٹیاں کر رہا ہے, اور چھٹیاں جو ہے وہ کبھی لیٹ سویر جو ہے وہ آ رہا ہے. اب جب جو ہے اس کا مشاہرہ بنے گا, تنخواہ بنے گی, سیلری بنے گی, تو اب جو اس نے جو ہے وہ ٹائم کم دیا ہے یا پھر چھٹیاں کی ہیں, اس کی کٹوتی تو ہوگی نا. اب وہ کہے کہ جناب میرا تو اتنا بڑا گھرانہ ہے, اور جناب میرا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے, پہلے ہی میں قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں, تو سلمان بھائی ہمارے جو ہے وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں, انہوں نے جو ہے میری اتنی جو ہے رقم کاٹ لی ہے, اب بتائیں سلمان بھائی کہ میں اپنا گھر کیسے چلاؤں گا. اللہ کے بندے, سلمان بھائی نے تو درست کیا ہے. اگر سلمان بھائی اس طرح نہ کرتے تو آخرت میں آپ جواب دیتے کہ جو ہے وقف کا ادارہ ہو, یا پھر جو ہے وہ اس طرح کے جو ادارے تو ہوتے ہیں نا, یہ بھی تو دیکھا جائے تو یہ بھی تو وقف کے حکم میں ہوتے ہیں. تو یوں اگر کٹوتی نہیں ہوتی تو گویا کہ ہم لوگوں کا جو مال ہے جو ہمیں نہیں ملنا چاہیے وہ ہم لینے والے بن رہے ہیں, تو ہمارے لیے وہ حلال نہیں ہے نا. تو سلمان بھائی آپ نے تو جو ہے وہ مجھے حرام سے بچانے کی کوشش کی, اور میں جو ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ سلمان بھائی نے مجھ پر ظلم کیا ہے. سلمان بھائی نے ظلم نہیں کیا, اب مجھے اپنی سوچ بدلنے کی حاجت ہے, مجھے تو سلمان بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے.
ظلم یہ جو چھٹیاں کر رہا ہے اور لیٹ آ رہا ہے, یہ خود اپنے آپ پہ کر رہا ہے, سو کے اٹھ نہیں رہا, سویا ہوا ہے.
اچھا اس میں نا سلمان بھائی غور کرنا چاہیے, ایک بات میں عرض کروں, ظلم کی بات آپ نے چھیڑی ہے اور آج تو چھیڑنی ہے, اور یہ کسی ہم دوسرے زاویے میں بات کر رہے ہیں اس وقت ظلم کی, تو ہر کوئی چیک کرے. ایسا نہیں ہے کہ جو صاحب منصب ہے, صاحب دولت ہے, جس کے جناب تلوار لگی ہوئی ہے یا اسلحہ ٹانگا ہوا ہے وہی ظلم کرے گا, یا جو کوئی بہت بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے وہی ظلم کرے گا, بلکہ اس پہ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنے اوپر غور کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ہمارے دوست احباب رشتہ داروں میں سے ایسا ہے جس کے بارے میں ہمارا گمان ہے, بنتا ہے اگر اللہ کرے بنتا ہو, کہ یہ مجھ سے محبت بھی کرتا ہے اور بندہ بھی جو نا دیانت دار ہے, صحیح بات کہے گا, تو اس سے مشورہ بھی کر لیں کہ مثال کے طور پہ میں خالد بھائی سے مشورہ کروں یا سلمان بھائی سے مشورہ کروں کہ سلمان بھائی آپ کو لگتا ہے میں کہیں کہیں زیادتی کرتا ہوں گا, لیکن یہ اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے, مطلب نا پوچھنے کے لیے نہیں بتانے کے لیے بھی, کیونکہ آپ کا تعلق پھر ویسا ہونا چاہیے. ویسے میں تو پوچھوں گا تو شاید سلمان بھائی بتا دیں کہ کہاں کا کیا کیا ہو رہا ہے, تو یہ پوچھیں.
اچھا ہی ہو رہا ہے,
یہ پوچھیں اور پھر غور کریں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں سلمان بھائی کہ ہم آفس کو ڈسکس کر رہے ہیں, ہم معاشرے کو ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن گھر, ایک گھر جو ہے اس کے اندر مختلف کریکٹر رہتے ہیں, نانا دادا دادی بھی ہو سکتے ہیں, والدین بھی ہو سکتے ہیں, اولاد بھی ہو سکتی ہے, پھر اولاد شادی شدہ ہے تو بہوئیں اور داماد بھی ہو سکتے ہیں, پھر پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بھی ہو سکتے ہیں, اتنے سارے کریکٹر ایک ہی گھر کے اندر ہیں. ہو سکتا ہے ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے مالی بھی ہو سکتا ہے خان سامہ بھی ہو, تو یہ سارے کریکٹر ایک گھر کی باؤنڈری کے اندر ہیں, اور جس سے آپ جتنا زیادہ کلوز ہیں اس کے بارے میں اتنا زیادہ فکر مند رہیے کہ کہیں میں اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر جاتا, اور وہ سامنے والا اپنی آپ کی محبت میں آپ سے تعلق کی بنا پہ اس زیادتی کو برداشت کر جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں پہ غور سلمان بھائی ہونا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے. ہم جن کے بارے میں گمان یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہم سے راضی راضی ہیں, یہ تو ہم سے خوش خوش ہیں, یہ تو سب خیر خیر ہی ہے, پتہ چلتا ہے وہاں پہ نا کوئی چنگاری دبی ہوئی ہے, اور وہ چنگاری کب کسی
جوالا مکھی بنے گی, انتظار
مکھی نہیں, انتظار نہ کریں, اس سے پہلے اسے بجھا لیں,
اس کو بجھا دیں. چلیں ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ کا معاملہ فرمائے. اور بڑا پیارا ہمارے پاس ویڈیو پیکج ہے حضرت قبلہ شیخ الحدیث صاحب تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب ادام مزلو کا, آگے دیکھیے.
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ذات وہ ہے کہ قرآن کی کتنی آیتوں کی تفسیر بن گئی، کتنی آیات کی تشریح بن گئی، جن کے کردار نے قرآن کی آیتوں کے مطالب اور مفاہیم سمجھا دیے۔ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر استقامت دکھائی، پھر جم گئے، پھر اپنی جگہ سے ہلے نہیں، پھر متزلزل نہ ہوئے، پھر بزدلی نہ دکھائی، پھر شک و شبہ کا شکار نہ ہوئے۔ جب رب کو اللہ کو رب مان لیا، اس کے اوپر ثابت قدم ہو گئے، اور جب ثابت قدمی دکھائی تو رب نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تتنزل علیہم الملائکہ، رب کے فرشتے ان پر اترتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافو ولا تحزنو، خوف نہ کرو اور غم نہ کرو، تمہیں جنت کی بشارت ہے جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذرا آپ ثابت قدمی کو دیکھیے، میدان کربلا میں جو ثم استقامو کا مظاہرہ فرمایا، اس کو ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں کہ استقامت کسے کہتے ہیں۔ سامنے ایک لشکر جرار ہے، اسلحے سے مسلح ہے، کھانے پینے کا ہر ساز و سامان موجود ہے، اور ادھر چند نفوس ہیں جن کی تعداد 100 نہیں بنتی، جس میں بچے بھی ہیں، جس میں خواتین بھی ہیں۔ سامنے والا ظلم پہ تلا ہوا ہے، اور یہ رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں، یہ ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہیں، ان کے دلوں میں گھبراہٹ نہیں، استقامت کا پیکر بن کے دکھاتے ہیں، اور استقامت کا پہاڑ بن کے دکھاتے ہیں۔ آخری لمحات تک زبان کے اوپر نہ بے صبری کا لفظ ہے، نہ خدا سے شکوا و شکایت کا لفظ ہے، نہ کوئی روب ہے دل کے اندر، نہ کوئی گھبراہٹ ہے۔ استقامت کا جو پورا مفہوم ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں دکھا دیا۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی استقامت پر، جن کے رب کے فیصلے پہ راضی ہونے پر، جن کے ہر حال میں خدا سے راضی ہونے پہ رب فرماتا ہے کہ جب ان کی روحیں ان کے بدن سے جدا ہوتی ہیں تو رب فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی جان، اے رب کے فیصلوں پہ راضی رہنے والی جان، اے ہر حال میں خدا سے راضی رہنے والی جان، لوٹ اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے، رب تجھ سے راضی ہے، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی عملی تفسیر بن کے آئے، اور آپ نے جو اپنی پوری زندگی اور پورے کردار، اور بطور خاص میدان کربلا کے میدان میں جو استقامت دکھائی، اس میں جو پیغام دیا، وہ بھی قرآن کی آیت سے واضح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے حبیب تم کہہ دو، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ نماز اللہ کے لیے کیسے ہوتی ہے، وہ امام حسین نے کر کے دکھائی۔ قربانی اللہ کے لیے کیسے ہوتی ہے، وہ امام حسین نے میدان کربلا میں دکھائی۔ زندگی اللہ کے لیے کیسے ہوتی ہے، وہ امام حسین نے گزار کے دکھائی۔ اور مرنا اللہ کے لیے کیسا ہوتا ہے، وہ امام حسین نے کر کے دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا اور آپ کی اہل بیت اور آپ کی نسل پاک پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کروڑوں سلامتیاں نازل فرمائے، اور آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین آمین۔ مرحبا، اللہ ہمیں بھی استقامت نصیب فرمائے۔ کال لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی،
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے دیکھنا نصیب ہو رہا ہے، اور آج کا موضوع جو آپ نے لیا ہے کربلا کا پیغام، یہ بڑا زبردست پروگرام ہے۔ اس میں ہمیں کربلا سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح صبر کیا، دین کی خدمت کی، اور ہم تو کربلا والے کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے، ہم تو نماز اور قرآن سے دور ہیں۔ ہمیں اس دن زیادہ سے زیادہ اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے کہ اگر کوئی قرآن سے دور ہے تو اس کو قرآن قریب آنا چاہیے، نماز سے دور ہے تو نماز کے قریب آنا چاہیے۔ یہ کربلا کا پیغام ہے۔
اللہ برکت دے۔ آپ قرآن کے ساتھ تعلق رکھیں، سیدہ مخدومہ کائنات کھانا پکائیں تو بھی قرآن کی تلاوت فرمائیں۔ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجل کریم کا تعلق قرآن کے ساتھ کیسا انداز ہے کہ آپ رکاب کے ایک پاؤں میں، اس میں گھوڑے کی ایک رکاب میں اپنا پاؤں رکھتے ہیں، دوسرے تک لے جانے میں قرآن کریم کی تلاوت مکمل فرما لیتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ رات کو سورہ کہف کی تلاوت فرماتے ہیں، اور آپ دیکھیں سر شبیر تو نیزے میں بھی قرآن سنا رہا ہے۔
عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔
اللہ تعالی ہمارا بھی قرآن پاک کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق اللہ کریم فرما دے کہ ہم بھی قرآن کریم پڑھنے والے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔
آپ کو شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے جب ترغیب دلائی سورہ یاسین کے حوالے سے کہ شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے آج کے دن میں، اور جو رات گزری اس میں فرمایا کہ سورہ یاسین ہر مسلمان کم از کم ایک دفعہ پڑھ یا سن لے، تو اس پہ الحمدللہ اسی ٹائم جو ہے وہ نیتیں آنا شروع ہوئیں، اور کہ لوگوں نے رات کو ہی بہت ساروں نے پڑھ لی، ہمیں بھی مطلب آپ کو بھی ہم کو بھی میسیجز کیے اور آج بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور امیر سنن نے ایک ہدف دیا کہ کل تک ہم نے جو ہے 10 لاکھ، کیونکہ عاشورہ کا دن ہے تو 10 لاکھ مرتبہ جو ہے سورہ یاسین کا تحفہ پیش کرنا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء کی بارگاہ میں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہدف اس سے کہیں آگے بڑھ جائے گا، کیونکہ امیر سنت جب بھی جو ہے وہ ایک خود جو ہے وہ محبت اہل بیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جب محبت اہل بیت میں آپ نے یہ بات کی الحمدللہ اس کو امت نے فوراً لیا، اور مسلمان اس میں جو ہے وہ یہ ایک ایک دفعہ فرمایا تو کئی کئی دفعہ لوگوں نے سورہ یاسین پڑھ لی ہے اور پڑھیں گے الحمدللہ۔ تو یہ بھی ایک قرآن سے محبت کا ایک انداز ہے۔
کیا بات ہے، تعلق قرآن سے جوڑا جا رہا ہے
جی،
بھائی کرے تلاوت قرآن، کرے تلاوت قرآن، سنے
سنے
سبحان اللہ۔
دعوت اسلامی جو ہے نا کردار حسینیت کو پھیلانے کا اس وقت بہت بڑا اور مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت سے اس وقت ہزاروں شاید لاکھوں اسلام بھائی مدنی قافلوں کے مسافر، اللہ کی رحمت سے مسجد مسجد، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، شہروں میں، ملکوں میں اللہ کی رحمت سے سفر کر رہے ہیں۔ بلکہ چلیں بات چلی ہے تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ اسکرین پہ مدنی چینل کب تک دیکھتے رہیں گے؟ بعض چیزیں ہوتی ہیں اسکرین پہ آم آ رہے ہیں، جلیبیاں آ رہی ہیں، تو بندہ سوچتا ہے یار آم کھائیں، تو آپ اسکرین پہ دعوت اسلامی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے قرب و جوار میں جو مساجد ہیں جہاں پہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے آئے ہوئے ہیں، آپ شناسائی ہوگی تو اسلام بھائیوں سے ہو ہی جائے گی، یا تو آپ کے علاقے کے اسلام بھائی کہیں گئے ہوئے ہوں گے، اچھا آپ کے علاقے کے اسلام بھائی کہیں گئے ہوئے ہیں دعوت اسلامی کے ذمہ داران اہل علاقہ کے ساتھ کسی دوسرے علاقے میں قافلے میں سفر پر ہیں، یا تو وہاں چلے جائیں، یا آپ کی مسجد میں دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ آیا ہوا ہے عاشقان رسول کا، تو اس کے ساتھ وقت گزار لیں کچھ، تو انشاءاللہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ دعوت اسلامی کیا، اللہ نے چاہا تو ہم خیر کی امید کرتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔
سلمان بھی، میں جو ہے کراچی کے ایک حصے میں گیا اور وہاں پر مجھے بتایا گیا کہ میں نے چند چیزیں دیکھی نا، اور میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ یعنی وہ معلومات میں یوں اضافہ ہوا، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ 10 محرم جب آتی ہے تو یہاں کے لوگ یہ غلط کام کرتے ہیں، اور جناب یہ بھی ہوتا ہے، ڈھول بھی بجتا ہے تو یوں بھی اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں۔ تو پھر جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد مجھے وہاں جانا ہوا نا، کیونکہ الحمدللہ یہاں کافی سال ہو گئے، غالباً 21واں یا 22واں سال ہے، تو وہاں دیکھا کہ اب تھوڑا نقشہ جو ہے بدلا ہوا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ کیا، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ 10 محرم کو جب سے قافلوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے نا تو اسلامی بھائی مل کر جو ہے اس پر زور لگاتے ہیں کہ قافلوں میں سفر کرنا ہے، تو رب کی رحمت سے جو ہے وہ ہزاروں اسلامی بھائی اسی علاقے سے قافلوں کے مسافر بن جاتے ہیں۔ تو اب جو وہ غلط کاریاں کرنے والے تھے وہ قافلے میں چلے گئے، تو یہ جو بازار گرم تھا جو اس طرح کی جو ہے وہ
خرافات ہیں جی،
خرافات
جی،
تو یہ جو خرافات ہیں انہوں نے دم توڑ دیا، اور رب کی رحمت ہے کہ جو ہے وہ قافلوں میں جا کر سنتیں سیکھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، اور جو ہے ان خرافات سے بھی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ
بچت ہو رہی ہے ماشاء اللہ۔ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ یہاں مدی جنک ناظرین ہم ذکر خیر جو ہے وہ کر رہے ہیں، نثر میں کر رہے ہیں، آئیے نظر میں بھی آپ کو سناتے ہیں، سنیے۔
حسین منی وانا من الحسین، حسین ابن علی، حسین ابن علی، حسین ابن علی، حسین ابن علی۔ کیا کیا بیان کروں میں کیا کیا حسین سے، کیا کیا بیان کروں میں کیا کیا حسین سے۔ روشن ہے دین حق کا ستارہ حسین سے، کیا کیا بیان کروں میں کیا کیا حسین سے، حسین ابن علی، حسین ابن علی۔ ایمان کی تو بات یہی ہے میرے عزیز، ایمان کی تو بات یہی ہے میرے عزیز، ایمان اپنا ہے تر و تازہ حسین سے، ایمان اپنا ہے تر و تازہ حسین سے۔ کیا کیا بیان کروں میں کیا کیا حسین سے، حسین ابن علی، حسین ابن علی۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کس کو ملی ہے ایسی تعلق کی وسعت، کس کو ملی ہے ایسی تعلق کی وسعت، حسین تو نانا حسین سے، نانا سے ہے حسین تو نانا حسین سے۔
کیا کیا بیان کروں میں کیا کیا حسین سے، حسین ابن علی، حسین ابن علی۔
سر دے کے سر بلندیاں ملتی ہے دہر میں، سر دے کے سر بلندیاں ملتی ہے دہر میں، یہ درس بھی زمانے نے پایا حسین سے، یہ درس بھی زمانے نے پایا حسین سے۔
کیا کیا بیان کروں میں کیا کیا حسین سے، حسین ابن علی، حسین ابن علی۔
ایسا نبھایا دنیا کو حیران کر دیا، ایسا نبھایا دنیا کو حیران کر دیا، سرکار نے لیا جو وعدہ حسین سے سرکار نے لیا تھا جو وعدہ حسین سے
کیا کیا بیان کروں میں کیا کیا حسین سے حسین ابن علی حسین ابن علی نکھرا ہے دین اور زیادہ حسین سے
کیا کیا بیان کروں میں کیا کیا حسین سے حسین ابن علی حسین ابن علی حسین ابن علی کیا حسین ابن علی
سبحان اللہ اللہ کی کروڑ ہاں کروڑ رحمت نازل ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. الحمدللہ رب العالمین, آج کے اس مبارک دن میں خصوصی طور پر ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا قبلہ حاجی محمد یافور صاحب اتاری زیدہ مجدہو, آپ بھی الحمدللہ پروگرام میں شامل ہیں, تو آئیے کچھ ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیسے ہیں سیدی, خیریت سے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین,
علی کل حال. حاجی افور صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا سگیری. آپ دیکھیے, آج کے سینیریو میں اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کو مختلف طرح کی پریشانیاں جو ہے وہ لاحق ہیں. فائنینشیل کرائسس ہے, گھر میں بھی بے سکونی ہے, جو نیڈز ہیں یہ بھی بعض جگہوں پر جو ہے پوری نہیں ہو رہی جو ضروریات ہیں. اور ابھی میں جو بات کر رہا ہوں, میری اس گفتگو کے ساتھ ایک واقعہ بھی جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے جو میرے ذہن میں ہے, اور وہ بھی یہی ہے کہ گھر میں جیسے آپس میں جھگڑا ہو گیا, لڑائی ہو گئی اور مسائل ہو گئے, اور پھر بندہ اپنا ہی جو ہے وہ نقصان کرتا جا رہا ہے اور بھی جا کے. یعنی آپ اس کا کوئی حل بتائیں کہ اس میں مایوسی کے گہرے گڑے میں گرنے کی بجائے بندہ اس سے ان پرابلمز سے جو ہے وہ نکلنے کا راستہ جو ہے وہ کیا اختیار کرے کہ مایوسی کا شکار نہ ہو, اپنی زندگی کا نقصان نہ کرے, اپنے ساتھ جو اس کے اور فیملی کے لوگ ہیں ان کا جو ہے نقصان نہ کرے, بلکہ اس بھنور سے نکلنے کے لیے یہ راستہ اختیار کرے. کچھ ہی سوال سے آپ رہنمائی فرمائیں.
حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصیبت کے وقت گھبرانا یہ مصیبت کو بڑھاتا ہے, تو لہذا اپنے آپ کو تیار کرنا, اپنے آپ کو ریڈی رکھنا, اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر کرنا کہ میں حاضر ہوں. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ صلوات و سلام کی پھر میں مثال دوں گا کہ جب آگ میں پھینکا جانے لگا, وہ منجنیک جو تھی جس میں پتھر اٹھا کے پھینکتے تھے وہ, تو حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور مجھ سے کوئی کام، آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، آگ جل رہی ہے، اتنی زوردار آگ ہے، آپ نے فرمایا آپ سے کوئی کام نہیں ہے، تو اسے کوئی کام نہیں ہے. تو پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا حضور اپنے رب سے عرض کر دیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ پتا ہے کہ اس کا خلیل آگ میں جا رہا ہے.
اللہ اکبر.
تو اب رب کو پتا ہے تو واورلا کیسا، شور کیسا.
آپ نے شعر پڑھا جی، وہ آپ نے ایک شعر سنایا جبریل امین کو اس موقع پر، میرے رب کو میرے سوال کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، وہ بس میرا رب مجھے جو ہے وہ کافی ہے، وہ میرے حال کو جانتا ہے. اللہ اکبر، واہ واہ،
سبحان اللہ. تو اب جب یہ تو نالج کی کمی ہے، بندے کو علم کی کمی ہے، معلومات کی کمی ہے، اور آج کل دیکھیں کہ معلومات کی ہی کمی ہے. میں مدنی چل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ مدنی چینل پر گزارے. علم حاصل کرنے کا آسان ترین ذریعہ آج کل کے دور میں ہمارے پاس موجود ہے. جتنا علم حاصل کرنا، نالج حاصل کرنا، یہ آسان ترین آج ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا آسان تھا. تو یہ ہر جگہ پر ہمارے پاس سوشل میڈیا موجود ہے، مدنی چینل موجود ہے، ہمارے پاس صحبت موجود ہے، موجود ہے ہمارے پاس الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں. یہ پچھلے کئی سو سالوں میں آپ دیکھیں کہ جدید ٹولز ہمارے پاس موجود ہے. تو علم حاصل کریں، معلومات حاصل کریں، اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام دیا نا، پیکج دیا ہے. جیسے مثال کے طور پر اسلام میں نمازوں کا پیکج ہے. اب فجر بھی تو قربانی ہے نا نیند کی. اگر یہ فجر کے لیے اٹھتا ہے تو یہ اللہ کا حکم مانتا ہے، یہ اطاعت گزار بندہ ہے کہ یہ نیند کو چھوڑتا ہے، بریک لیتا ہے، بیچ میں اٹھتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے، نماز پڑھ کے دوبارہ پھر آ کر سوتا ہے. تو اب یہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے، یہ اس کی پریکٹس ہے، کس کی نیند کی قربانی بنی. پھر یہ زکات دیتا ہے. تو جب زکات دیتا ہے تو اس کے مال ہے، اس کا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے کمایا ہے، میرا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے یہ اپنے مال میں سے زکات دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے. تو قربانی کا ذہن بنا اس کا. اسی طرح سے یہ روزہ رکھتا ہے، اس کے پاس نعمتیں ہیں، اس کے پاس دسترخوان ہے، اس کے پاس ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا ہے، رات کا کھانا ہے، پیسے موجود ہیں، یہ کھا سکتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں کھاتا. تو یہ دیکھیں قربانی کا ذہن بن رہا ہے. اسی طرح حج ہے، یہ بال بچوں میں رہ سکتا ہے لیکن گھر بار کو چھوڑتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جا کر وہاں یعنی لازمی بات ہے کہ حج جو ہے وہ جسمانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے. تو وہاں جا کے اللہ پاک کی عبادت کے لیے جاتے ہیں. تو ہماری جو بھی عبادات ہیں وہ بھی قربانی ہی سکھا رہی ہیں کہ ہم قربانی دیں اور اپنے آپ کو تیار کریں اللہ کی رضا کے لیے. تو اللہ پاک نے تو ارشاد فرمایا کہ تم آزمائے جاؤ گے. یہ اللہ پاک نے 20ویں پارے میں ارشاد فرمایا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ لہذا مسلمان کا ان کی قوت ایمانی کے مطابق امتحان لینا یہ اللہ پاک کا قانون ہے. تو بیماری، ناداری، غربت، مصیبت، یہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائشیں ہیں. اس سے مخلص مسلمان اور منافق کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے.
مرحبا. بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ لو لگا کے رکھے اور امتحان پر کامیاب ہونے کے لیے کوشش کرے. آپ دیکھیں اسٹوڈنٹ ہے، وہ کتنی محنت کرتا ہے امتحان سے نکلنے کے لیے. تو مصیبت ہے، پریشانی ہے، جو بھی ہے بالآخر ختم ہو جائے گا. لکل بدایت نہایت، ہر ابتدا کی ایک انتہا ہے. اور تلک الایام نداولھا بین الناس، قرآن پاک نے فرمایا دن اللہ کریم تبدیل کرتا رہتا ہے. تو آج اگر دکھ ہے تو ساری زندگی دکھ ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے. ایک اور گھڑی بتا رہی ہے، وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے. میں یہاں ایک عرض کروں، بعض کا جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ نہیں ہے، اور وہ جس کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں بہت کچھ ہے، ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ بولیں گے کہ یہ کچھ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو ہمارے پاس جو مصیبت ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ بھی ایک معاملہ ہے. صحرا میں بندہ ہے، بولے یار میں صحرا میں رہ رہا ہوں، قریب میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. اگر ہاسپٹل قریب میں نہیں ہے تو اس کو کوئی اتنی بڑی بیماری بھی تو نہیں ہے. یا مجھے انہوں نے، میں ایک دفعہ گیا نا ادھر صحرا میں، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ہمارا بندہ کوئی بیمار ہو تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ لسی بناتے ہیں. وہ لسی بنا کے اس میں جو ہے وہ کچھ ڈال کے وہ پلاتے ہیں، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ لسی بنا کے اس میں کچھ ڈال کے، وہی آرگینک ٹوٹل سسٹم سارا ہے، وہ پی کے ٹھیک ہو گئے، پر یہاں آپ دیکھیں جس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ بڑا کچھ ہے, ہاسپٹل بھی قریب ہے, گھر بھی بہت بڑا ہے, گاڑی بھی بہت بڑی ہے, اور بھی جو ہے وہ معاملات سارے ہیں, وہ بیچارہ دن کو بھی گولیاں پھانک رہا ہے, دوپہر میں بھی گولیاں پھانک رہا ہے, شام میں بھی گولیاں پھانک رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں کھانا, یہ بھی نہیں کھانا, وہ بھی نہیں کھانا, نمک نہیں کھانا, بلڈ پریشر بڑھ جائے گا, گھی نہیں کھانا, کولیسٹرول بڑھ جائے گا, گوشت نہیں کھانا, یورک ایسڈ بڑھ جائے گا. اب آپ دیکھیں پیچھے کیا رہ گیا. تو اللہ کا بندہ شکر ادا کرے. بعض ہم نے سوچا یار ہمارے پاس کیا ہے, کیا ہے, بہت کچھ ہے, اس پر جو ہے وہ دھیان لگائیں تو پھر انشاءاللہ اس سے نکلنے میں اللہ نے چاہ تو آپ کامیاب بھی ہوں گے. اور جس طرح حاجی عفور صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے ایمان کے مطابق اس کا امتحان یہ قانون باری تعالیٰ ہے آ رہا ہے, تو بندہ پھر اللہ کریم کا شکر ادا کرے. وہی بات کہے جو امام حسین نے کہی, الحکم للہ ورضینا بقضاء اللہ, یہ حکم جو ہے یہ اللہ کریم کا ہے اور ہم اللہ کی قضاء پر کیا ہیں,
راضی
پر راضی ہیں. اللہ ہمیں بھی یہ اچھے انداز جو ہے وہ زندگی میں لانے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ سگیری, آپ نے وقت بھی جو ہے وہ عطا فرمایا اور اچھی جو ہے وہ ہمیں نصیحت بھی فرمائی ہے. انشاءاللہ الکریم اہل بیت اطہار کا جو کردار ہے اللہ ہمیں یہ بھی نصیب فرمائے, اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
کربلا کے جان سارا کو سلام کر, کربلا کے جان سارا کو سلام, فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام, فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام, کربلا تیری بہاروں کو سلام, جانی ساری کے نظاروں کو سلام, جانی ساری کے نظاروں کو سلام, جس جس کربلا میں جان دی, کہتا ہے عطار ساروں کو سلام, کہتا ہے عطار ساروں کو سلام, فاطمہ
نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے, دیکھو لبوں پر ذکرے